وعلى أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وصحبه بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير والرسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبضه به الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تقریب، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے صفات سلبیہ کے حوالے سے اور تنزیہات کے حوالے سے ایک خاص بحث ذکر کی، اور وہ یہ کہ عیوب اور نقائص اور جو جو چیزیں نقص ہیں، عیب ہے جس میں، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جل مجدہو کے لیے محال ہے، نقص کی نسبت اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کی جا سکتی. اور اسی کے ضمن میں ہم نے خاص طور پر امکان کذب کے مسئلے کو ذکر کیا، اور کذب باری تعالیٰ کا اللہ رب العالمین جل مجدہو جل جلالہ وعم نوالہ وعاظم شانہ کے لیے محال ہونا اس کو ذکر کیا. اہل سنت اور بد مذہبوں کے درمیان اختلاف کس نقطے پر تھا، کس بنیاد پر تھا، اس علمی بحث کو کوشش ہم نے کی ہے کہ عام سطح اور عامیانہ الفاظ اور عام مثالوں کے ذریعے اور آسان اردو کے ذریعے آپ تک اس مسئلے کو پہنچا سکے. کس طرح پہنچا، کیا پہنچا، یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اگر سبقت ہوئی تو رب کریم معاف فرمائے، اور خیر کی نیت اگر ہماری شامل حال رہی تو اللہ رب العالمین اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. اسی کے ضمن میں خاص موضوع جو نظریے اور عقیدے کی پختگی کے حوالے سے انتہائی لازم اور ضروری ہے، کہ عیوب اور نقص اور کذب یہ تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے، ممکنات تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. اور جو چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت کے تحت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی قدرت معاذ اللہ ناقص ہو گئی، بلکہ مراد و مقصود اس کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں یہ کمال ہی نہیں ہے اور ان چیزوں کی یہ عظمت ہی نہیں ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین جل مجدہو کی طرف کی جائے. جیسا ظلم ہے، کذب ہے، یا اور نقائص ہیں، یا بندوں کے مقدورات، جن چیزوں پر، جن عادتوں پر بندے قدرت رکھتے ہیں، ان نقائص سے اللہ رب العالمین کو پاک اور منزہ جاننا یہ ایمان کی اصل ہے. اس میں سے خاص نظریہ کہ امکان کذب، اللہ رب العالمین کے لیے کذب کا امکان کس صورت میں نہیں ہو سکتا، خلف وعید کی ہم نے پوری بحث کل کے درس میں پیش کر دی. اس کا ایک آسان سی مثال جو ایمان اور ذوق اور تحقیق سے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ امکان کذب کا ذات باری تعالیٰ کے لیے نہ ہونا، اور ذاتی باری تعالیٰ کے لیے کذب کا ممکن نہ ہونا، اس کی ایک خوبصورت نظیر یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر تمثیل مثال کا نہ ہونا. تو حضور کی مثال نہ ہونا یہ بھی تحت قدرت نہیں, کہ حضور کی مثال پیدا ہو یہ تحت قدرت نہیں. اور وہ کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کل میں نے آپ کو وہ بات ذکر بھی کر دی تھی, اسماعیل قتیل کی وہ بحث کہ جس میں اس نے بڑے بے ڈھنگے انداز کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت خلاقیت کا کی تشریح کرتے ہوئے ایک بڑی بھونڈی بات اور ایک ایمان سے یکسر خلاف بات کر ڈالی کہ رب کی قدرت تو یوں ہے کہ وہ چاہے تو اپنے کن سے کروڑوں محمد کو برابر کر دے, معاذ اللہ. تو یہ کذب پر اس نے ایک دلیل پیش کی ہے, جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کذب پر قادر ہے, امکان رکھتا ہے. تو اسی امکان کو اس نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ وہ امکان کیسے ہے. تو کہا وہ امکان یوں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اللہ رب العالمین اپنے کن سے پیدا کر دے. وہابیت کی تاریخ پر ان کے ایک بڑے مورخ حیات و طیبہ ایک تاریخ ہے, اس میں ان کا مورخ مرزا حیرت دہلوی, جس کا ایک بہت بڑا نام بھی ہے, اس بدبخت نے اسماعیل قتیل کی تعریف اور حالات پر پوری کتاب لکھی ہے, اور اچھا ہوا کہ انہوں نے خود لکھی اور لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے سرخیلوں کا جہاد کیا تھا اور ان کی شب و روز کی فکر کیا تھی. وہ کتاب دیکھنے کے لائق ہے, اب تو تقریباً نایاب ہوئی, ہمارے پاس موجود ہے. اس میں اس نے یہ مسئلے کو اٹھایا کہ اگر یہ کہہ دیا شاہ اسماعیل نے تو کیا غلط کر دیا, کیا خدا کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دیں, معاذ اللہ. تو دراصل اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو اس انداز میں ذکر فرمایا اور آپ کو وہ وصف عطا فرمائے ہیں کہ اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب اس کے خلاف ہونا ان آیات کی تکذیب ہوگی, ان آیات کا انکار ہوگا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے, جس کو میں آپ کی خدمت میں بھی ذکر کروں گا. پہلے ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں 11 احادیث ہیں, میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اس نسبت کے اعتبار سے پھر ہم موضوع کو آگے لے کر چلیں. کل میں نے 10 احادیث پڑھ دی تھی, آج میں دوبارہ اس کو شروع کر دیتا ہوں. بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے, اس عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال سے منع فرمایا, یعنی جس میں سحری بھی نہیں ہوتی افطاری بھی نہیں ہوتی ہے. قالو, تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی انک تواصل, آپ بھی تو یا رسول اللہ صوم وصال رکھتے ہیں. قال علیہ الصلوۃ والسلام, حضور نے شاہ فرمایا انی لست مثلکم, میں تمہارے مثل نہیں ہوں, میں تم جیسا نہیں ہوں. انی اطعم و اسقا, مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے. اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم میرے مثل نہیں اور میں تمہاری مثل نہیں ہوں. آگے بحث کریں گے کہ کل انما انا بشر مثلکم کہہ کر تو خدا نے خود کہا ہے, مثل تو خود خدا نے بیان کی ہے کہ آپ مثل ہیں, اور یہ احادیث میں مثل کا انکار آ رہا ہے, ان دونوں میں تدبیر کیسی ہوگی, یہ بڑی ایمان افروز بات ہے. آگے اس کو ذکر کرتے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے کتاب الصوم کے اندر, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا. عن الوصال فی الصوم, صوم وصال سے منع فرمایا, وصال کے روزوں سے منع فرمایا, پے در پہ روزے رکھنا کہ جس میں نہ سحری نہ افطار ہے, اور کچھ کھائے پیے بغیر روزوں کا سلسلہ شروع کرنا. فقال له رجل من المسلمین, ایک شخص کھڑا ہوا مسلمانوں میں سے, اس نے کہا انک تواصل یا رسول اللہ, حضور آپ بھی تو پیدر پہ روزے رکھتے ہیں اور آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں. تو سرکار نے شاہ فرما قال ایکم مثلی, کون ہے تم میں میرے جیسا, کون ہے تم میں ایسا جو میری مثل ہے. انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین, میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے. یہاں پر امام رازی کا جملہ بڑے قدر والا ہے, فرما رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو کیا کھلاتا اور کیا پلاتا ہے؟ تو فرمایا کہ مشاہدات ہوتے ہیں اور دیدار سے مستفیض فرماتا ہے, اور محبوب کو, محب کو محبوب کی جب کا دیدار ہو جاتا ہے, یہ ہماری عملی لائف میں بھی ہوتا ہے, جو چیز جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہوں اور وہ آپ کی بڑی قریبی چیز ہو, چاہے ذات ہو یا مادی کوئی چیز ہو, اور آپ کو اس کے ملاقات کا انتہائی اشتیاق ہو, اس کے حصول کا انتہائی اشتیاق ہو, اور آپ اس کے پانے کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار ہوں, اور وہ آپ کو مل جائے تو آپ دیکھیں آپ کو اگر شدید بھوک لگی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کوئی اگر کہے کہ کھانا کھائیں کہ نہیں میرا پیٹ تو بھر گیا ہے, یہ ہوتا ہے عملی طور پر. تو یہ حدیث پاک بالکل اس کے قریب لے جا کر اس کو دیکھیں تو حضرت امام رازی نے ارشاد فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں پردے ہٹا دیے جاتے, ساری خلق سو رہی ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر کے جلوہ مبارک اور وجہ کریم کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوم وصال تجرد کی کیفیت ہے, دنیا سے کٹنے کی کیفیت ہے. اور سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. حبیب ہمارے نام وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے نام کا ورد کیجیے اور اس انداز میں کیجیے وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ہر چیز سے کٹ کر, ہر رشتے سے کٹ کر اپنے رب سے واصل ہو جائے گی. اور علامہ ابو طالب مکی علیہ الرحمٰ نے جو تصوف کی بنیادی کتاب لکھی قوت القلوب, اس میں ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے جو اس کو سمجھانے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے بہت آسان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں تجرد کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. تجرد بمانہ جدا ہو جانا, تنہا ہو جانا, کس سے؟ صرف اپنے رب کے لیے. سارے رشتے ناطے سب نیچے رہ جاتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس صفت تجرد سے پرواز کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کو اپنا قرب مرحمت فرماتا ہے. اور اس وقت نہ جبریل کی رسائی ہوتی ہے نہ کسی فرد بشر کی رسائی ہوتی ہے. سرکار غوث اعظم نے بھی اس حدیث پاک سے استفادہ کیا ہے, فتوح الغیب کے اندر موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم خود کہتے ہیں کہ سرکار پر دو قسم کے انوار اترتے تھے, ایک انوار جمالیہ ہے اور ایک انوار جلالیہ ہے. کہتے ہیں جب انوار جلالیہ اترتے تھے تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے کانوں نے خود سنا حضور کا سینہ گرجتا تھا, حضور کے سینے سے گرج کی آواز آتی تھی کہ جس طرح کے خود مثال دیتے ہیں جس طرح برتن کے اندر ہانڈی کے اندر سالن یا پانی جوش مارتا ہے, یہ مثال دی آپ نے, اس طرح جوش مارتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے اور اس وقت ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہو جاتے تھے. تو فرمایا ایک انوار اللہ رب العالمین کے جلالیہ جب اترتے تو سینہ جوش مارتا تھا اور اس سے آواز جس طرح بادل گرجتے ہیں اس قسم کی آواز سید عالم کے سینے سے اترتی تھی. اور فرمایا جب انوار جمالیہ کا نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت محبت اور اشتیاق اتنا بڑھ جاتا تھا انوار جمالیہ سے کہ بار بار ہم سے کہتے ہیں بلال نے اذان نہیں دی, کیونکہ نماز بھی رب سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے نا. تو فرمایا جب انوار جمالیہ کا نزول حضور پر اترتا تو پھر کیفیت محبت اور کرم کی طرف راغب ہوتی اپنے رب کی جانب, اور پھر ہم اس حالات کو تلاش کرتے جب حضور پر یہ کیفیت ہوتی تو ہم اپنی مرادوں کو گویا کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے. اور سرکار کے کس عمل سے ہمیں پتا چلتا کہ انوار جمالیہ کا نزول ہے؟ سرکار بار بار یہ کہتے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے, کہ نماز کا وقت نہیں ہوا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ یہ انوار جمالیہ کے نزول کے اعتبار سے طبیعت مبارکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب اس تیزی کے ساتھ راغب ہوتی. اور اسی کو سورہ مزمل کے اندر جس طرح کہ میں نے عرض کیا ذکر کیا گیا, سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں, امام ابو طالب مکی اس بات کو قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں جلوگر ہیں اور سیدہ داخل ہوئی, سیدہ داخل ہوئی اور یہ کیفیت تھی جو سوم وصال میں ہے اور یہ کیفیت تھی جو سیدنا فاروق اعظم نے ذکر کی ہے. سرکار نے سر مقدس کو اٹھا کر سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا, فرمایا من انتی, کون ہے تو, کون ہے تو؟ اور قرآن نے کہا وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, محبوب سب سے کٹ کر یکتا اور تنہا ہو کر ہمارے پاس آئی. تو یہ ذکر کی اور فکر کی وہ کیفیت ہوتی تھی مراقبے کی کہ اس وقت نہ فرد بشر نہ جبریل کی رسائی سامنے ہوتی, یہاں تک کہ جبریل بھی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے جب یہ کیفیت طاری ہوتی. اس لیے کہ کوئی تعارف نہیں ہے, صرف وہ وحدت الوجود کا ثبوت جو ہے صوفیہ دیتے ہیں اس کی جلوگری جاری ہے. سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا من انتی, کون ہے تو؟ کہا نا عائشہ. سرکار نے فرمایا من عائشہ؟ عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا بنت ابی بکر. فرمایا من ابو بکر؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. حضور نے فرمایا کون ابو بکر؟ کہا ابن ابی قحافہ. سرکار نے فرمایا من ابی قحافہ؟ کہا ابو بکر وہ ہیں. کہا تو کون؟ کہا میں عائشہ. کہا عائشہ کون؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا ابو بکر کون؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا. تو کہا جب یہ میں نے حضور کی کیفیت دیکھی تو کمرے سے باہر نکل گئی کہ حضور نے پے در پہ مجھ سے ایسے سوالات کیے. اور جب تھوڑی دیر کے بعد میں آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تو کہا حضور جب میں آئی تو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا فرمایا ہاں مجھ پر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میرے سامنے کوئی فرد بشر اور خلق کا کوئی فرد نہیں ہوتا، اور اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر پیش کر رہا ہوں۔ تو عین سومے مثال میں وہ جل بگری ہے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، بلکہ دیدار کے دیدار سے اور جلووں کی چاشنی سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو مستفیض کیا جا رہا ہے، اور فرمایا میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ تیسری حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں، کل بھی میں نے اس کی قرات کی ہے، آج دوبارہ قرات اور اس کی سماعت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کئی کتابوں کے اندر ہے اور مختلف واقعات کے اندر ہے، کئی امام بخاری نے اس کو مختصر نقل کیا ہے کسی صحابی سے، اور کسی صحابی سے پورے واقعے کو ذکر کیا، دارمی کے اندر بھی ہے مختلف الفاظوں کے اندر۔ اس میں صرف یہ ہے کہ حل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ جو ہے صرف قبلے کی جانب ہوتا ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا کہ میرا چہرہ، اے نمازیوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی جانب ہوتا ہے؟ فرما فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، اور اللہ کی قسم ہے کہ تمہارے دل کی کیفیات ہوں یا تمہارے ظاہری سجدے اور تمہارے رکوع ہوں، کوئی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہاری ہر کیفیت کو اپنی پشت کے پیچھے دیکھ لیتا ہوں، تمہاری ہر کیفیت کو، تمہارے دل کی کیفیات اور تمہارے دل کے عزائم اور تمہارے دل کے دائیات ہوں یا تمہاری رکوع کی ہیت ہو یا تمہارے سجدے کی کیفیت ہو، سب کو میں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں۔ دارمی میں تو یہاں موجود ہے کہ آخری صف کے اندر ایک شخص نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی تھی، جو رکعتیں پڑھ بچ گئی تھی، سرکار نے نماز پھیرنے کے بعد اشارہ فرمایا آخری صف کے لیے کہ او آخری صف میں کھڑے ہوئے بندے، سن تو نے نماز کس طرح پڑھی ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا خدا کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک کئی طریقوں سے آئی ہیں، اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص ہے، اور یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اس صفت میں حضور کا مماثل کوئی نہیں ہے۔ کل میں نے وحید الزمان حیدرآبادی غیر مقلد کی یہاں پر جو اس کی خام خیالیاں اور جو ڈنگیں اس نے ماری ہیں، ان ڈنگوں کو ہم نے یہاں پر کھولا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ سرکار کی پشت پر آنکھیں تھیں باریک باریک جس سے حضور دیکھ لیتے تھے، لیکن اس کے اوپر کرتا بھی تھا، اور یہ بات پہلی صف کی نہیں ہے، یہ آخری صف تک جا رہی ہے، اور یہ صرف صف میں کھڑے ہوئے رکوع تک کی نہیں ہے بلکہ خشوع یعنی دل کی کیفیات کی بھی ہے۔ لہذا یہاں پر ایک رد کی بات اور سن لیجئے، خلیل احمد امبیٹھوی نے براہین قاطعہ کے اندر یہ بات منسوب کی حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی کی طرف، جھوٹ مل کر کے، یہ کیسی منسوب کی ہے، جھوٹ۔ اس نے براہین قاطعہ کے اندر یہ بات لکھی ہے ابتدائی صفحے میں، 30 سے 50 صفحوں کے درمیان یہ بات ہے، یہ ضمن یاد آئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج میں یہ لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ایک عرصے تک وہابی یہ باتیں تقریر میں کہتے رہتے تھے کہ نبی کو تو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے، نبی کو تو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ لکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو لکھ کر آپ نے رد کیا ہے، مدارج کے اندر آپ نے اس بات کو لکھ کر اس نظریے کا رد کیا ہے۔ ان چوروں نے کیا کیا کہ کون مدارج پڑھے گا، کون جا کر اصل کتابیں اٹھائے گا، لیکن وہ جانتے نہیں کہ ناموس مصطفیٰ کا جھنڈا قیامت تک وہ پھریرا اڑتا رہے گا، اور اس کا دفاع کرنے والے، اس کو آشکارا کرنے والے، نبی کے نالائم کے ذروں سے فیض پانے والے، قیامت تک نبی کے در کے غلام اور کتے پیدا ہوتے رہیں گے جو وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے اور بارگاہ مصطفیٰ میں منقبۃ الثنا کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، جس کو میرے امام نے کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ جھوٹ لکھا ہے، غلط لکھا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بکواس سے بری ہیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، اور اگر کہیں وہ بات لکھی بھی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیخ محقق اتنے بڑے محدث ہیں، ان کی نظر سے بخاری کی حدیث کیسے رہ گئی؟ وہ تو تھانوی کی نظر سے رہ سکتی ہے، میرے پاس کتاب نہیں ورنہ میں بوادر و نبادر ابھی لا کر رکھتا۔ ایک عام حدیث بخاری کے پہلے صفحے کے اندر موجود ہے، اور اس کے بارے میں تھانوی نے یہ کہا ہے کہ بڑے عرقریزی کے بعد اس کو تلاش کیا گیا ہے، لیکن اس تلاش کرنے کے بعد اس کا متن نہیں ملا۔ تو بھائی آپ تو حکیم الامت ہیں، تو آپ تو چیمپئن ہیں حدیث کے اندر، اور یہ وہ حدیث ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو بخاری میں سامنے نظر آتی ہے اور آپ چیمپئن بنے کہ جناب ہمیں ملی ہی نہیں ہے۔ اور یہ تحقیق کبھی دیکھنی حدیث میں ملکہ، تو امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے تو واقعی میں پھر محدثین اس کے پیچھے پھرتے ہیں. ایک مسئلہ ہے پرانی آٹھویں جلد کے اندر کتاب الذبیحہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. آٹھویں جلد جو پرانی چھپتی تھی اس کے اندر موجود ہے. سیدی اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کھایا ہے؟ گائے کا گوشت سرکار نے کھایا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا فقیر کی نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری. اس کے نیچے حجت الاسلام نے حاشیہ لکھا ہے اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے نے. میں نے اس کی پوری تشریح نیٹ پر جائیں گے تو قربانی کے مسائل میں میں نے کی ہے کیا لکھا. اس کے نیچے حجت الاسلام نے حاشیہ تو لکھا ہے لیکن یہ روایت لکھی ہے کہ حضور کی خدمت میں جو ہے وہ قربانی کا گوشت گائے کا گوشت پیش کیا گیا تھا. تو پھر حجت الاسلام نے استدلال یہ کیا ہے کہ پیش تو کیا گیا تھا تو اس سے مراد یہ کہ آپ نے تناول بھی فرمایا ہو, لیکن اعلی حضرت سے پوچھا گیا تھا کھایا ہے تو پیش کرنے والی روایت آپ کی نظر میں تھی, کھانے والی نہیں تھی. تو حجت الاسلام میں یقیناً اس وقت ساری احادیث کو کھنگالا ہوگا اور ملا کچھ بھی نہیں, ملا وہی جو فاضل بریلوی نے لکھا ہے. تو اس پر یہ لکھا ہاں پیش کرنے کی روایت ہے کھانے کی نہیں ہے. ہاں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب پیش کیا گیا ہے تو کھایا بھی ہوگا. تو آپ نے اس پر ایک تشریح تو ذکر کی ہے, وضاحت کی ہے, لیکن متن میں اس کی صراحت نہیں ہے. ایک بات اسی طرح ضمناً یہ بھی آپ سنیے کہ قبر کے اندر شیطان آتا ہے, قبر کے اندر شیطان آتا ہے اور آ کر وہ مومن کو بہکاتا ہے, اور جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربوں کا وما دینوں کا اور سارے سوالات کرتے ہیں تو وہ شیطان کرتا کیا ہے, وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میرا عمل تیرا دین ہے. تو یہ حدیث پاک موجود ہے. علماء اہل سنت سے پوچھا گیا کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ تو اذان دینے کے لیے ضروری نہیں کہ کانوں میں اذان ہاتھ ڈال کے گویا کہ زور سے چیخا جائے, بلکہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگتا ہے. اور ایک حدیث میں, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے نا, کہ جہاں تک آواز جاتی اذان کی وہ گوز مارتا ہے, وہ بھاگتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے. اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر میں کہ شیطان قبر میں آتا ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو لے کر فاضل بریلوی نے جو مستحدث المسائل کے درجے کے اندر موجود ہے, ان دونوں احادیث کو لے کر صرف استحباب ثابت کیا. اور استحباب آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ قبر میں شیطان آتا ہے, اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جناب اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے. لہذا اگر شیطان کو بھگانے کی نیت سے کوئی بندہ اذان قبر پر دے گا تو اس کو مستحب کہا جائے گا. اب یہ بات بالکل دونوں حدیثوں کا خلاصہ تھا, ٹھیک ہے, دونوں میں تدبیر کر کے اس بات کو, نہ اس سے واجب ثابت کیا, نہ اس سے فرض ثابت کیا, نہ اذان قبر کے مسئلے کو سنت ثابت کیا, بلکہ صرف اس کے استحباب و اباحت کو ثابت کیا. اور اباحت کا مسئلہ جو مباح ہوتا ہے جس کے منع پر دلیل نہیں ہوتی ہے اور نہ جس کے کرنے پر دلیل ہوتی ہے, مباح ہوتا ہے. اور مباح کے لیے تمام علماء اس بات کے قائل ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہو, کہ مباح کو نیک نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو نیک نیت, نیت صالحہ عمل مباح کو خود بخود مستحب بنا دیتی ہے. ایک عمل مباح ہے لیکن نیک نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو خود اس پر اجر ملے گا, کیونکہ مومن کے ہر عمل پر اجر ہوتا ہے نا. تو انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو عمل اگر مباح ہے اور نیت ثواب کی نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ملا. عمل ثواب کا ہے, نیت ثواب کی نہیں ہے تب بھی کچھ نہیں ملا. عمل ثواب کا نہیں ہے, نیت ثواب کی ہے تو ثواب مل جائے گا. اس لیے محدثین نے لکھا کہ انما الاعمال بالنیات یہ آدھا دین ہے. اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر آدھا دین ذکر کیا گیا ہے, آپ اس پر اگر توجہ کریں. تو اب اس پر دوڑ دھوپ لگی بھابھیوں کے اندر کہ اب کیا کریں. تو کسی نے رشیمت گنگوئی کے پاس مسئلہ بھیجا کہ قبر کے اندر شیطان آتا ہے اور یہ کسی حدیث سے ثابت ہے. پھر حوالہ بھی خود دیا اس نے کہ بعض لوگ امام حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ امام حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول, امام حکیم, امام ترمذی نہیں جو بخاری کے شاگرد ہیں, جو جامع ترمذی جن کے سیاستہ میں, یہ نہیں, وہ لکھتا ہے کہ امام حکیم ترمذی نامی کوئی محدث دنیا میں آیا ہے اور نوادر الاصول نامی کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہے تو یہ ان کے شیخ محقق ہیں. ان کی برہان قاطعہ یا تذکرۃ الرشید کے شروع میں ان کے القابات پڑھے, اسود الفقہا, عمدۃ المحدثین, غوث اعظم گنگوئی کے لیے سارے القابات ہیں, غوث اعظم یہ سارے. تو ہم نے بڑا زبردست آشکارا دیکھا اور دنیا کا پہلا ہم نے عمدۃ المحدثین کو دیکھا ہے, جو اتنا بڑا محدث ہے جس کا حال یہ ہے. اس سے جب پوچھا گیا امام حکیم ترمذی نامی, انہوں نے کہا جی دنیا کے پردے پر امام حکیم ترمذی نامی کوئی بندہ ہی نہیں آیا ہے اور نوادر الاصول کتاب کبھی گزری بھی ہے, ایسی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے, جبکہ اس کتاب کا حوالہ تھانوی خود اپنی کتابوں میں دیتا ہے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی, ایک تو یہ ثابت ہوئی کہ انہوں نے بغض میں یہ حوالہ نہیں دیا, اور اگر واقعی میں تو اس سے گنگوئی صاحب کی علمی لیاقت بھی ثابت ہو گئی. کہ محدثین کے نزدیک نہیں بلکہ طلباء کے نزدیک آج کل علم حدیث پر ذوق ختم ہو گیا ہے، علم حدیث پر ذوق ختم ہو گیا ہے، تو لہذا جب ذوق تھا تو علم حدیث کے طلباء جس طرح مشکات شریف کو جانتے ہیں نا، جس طرح مشکات تمام مضامین پر سیاہ اور مضبوط احادیث سے لے کر کئی فصول پر لکھی گئی ہے، کہ پہلی فصل میں گویا کہ متفقن علیہ روایت ہے، دوسری فصل کے اندر دوسری روایت، تیسری فصل کے اندر عام کتابوں کی روایت ہے، تو جس طرح مشکات کتب احادیث کے اندر مشہور ہے، اسی طرح نبادر الاصول دن کے روشن کی سورج کی طرح گویا کہ مشہور ہے، لیکن گنگوئی صاحب کی علمی قابلیت یہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نبادر الاصول کوئی کتاب ہے ہی نہیں، نہ امام حکیم ترمذی نامی بندہ کوئی دنیا میں آیا ہے. ارے اگر تیرے علم میں نہیں ہے تو جان چھڑا لیتا. لیکن اب آپ دیکھیں فاضل بریلوی کے فقیر کی نظر سے نہیں گزرا، اور یہ چیلنج دیکھیں ان کا، دنیا کے پردے پر نہیں آیا. لیکن حضرات گرامی اس کے حوالے اس طرح کے میں اس کی اتھانوی خود دیتا ہے، اور تسکیت الحفاظ اور ہر گویا کہ اعلام النبلاء پر مرتب کی جانے والی کتاب، بڑی شخصیات، اعلام شخصیات اور نبلاء شخصیات، نبیل و بے نگار شخصیات جن کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں، تو حضرت امام ذہبی نے ان کو باقاعدہ حفاظ محدثین میں شامل کیا اور اس میں لکھا کہ نواد الاصول امام حکیم ترمذی کی کتاب ہے، اور یہ امام ترمذی جو ہے امام بخاری کے شاگرد جو سیاہ میں جن کی جامع ترمذی ہے، ان سے کئی سال پہلے وہ گزر گئے ہیں. تو میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے حوالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جس طرح کہ انہوں نے کہا، میں بات یہاں سے لے کر چلا تھا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ محقق نے کہا کہ حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں نے دے دیا. دوسرا یہ کہ شیخ کی کتابوں میں اگر کسی نے الحاق کہیں پر کر بھی دیا ہو تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ شیخ محقق جو علم حدیث کے پھیلانے کے ایک بہت مؤثر ذریعہ رہا ہے اور بر صغیر کے اندر جنہیں حدیث کا امام کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے چراغ مغلیہ جب غروب ہو رہا تھا اور مغلیہ سلطنت غرق ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، اس وقت جس نے اسلام کے پیغام کو اور اسلام کی ساخت و باخت کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسلام کے لیے ایک بہت بڑی خدمت کا سورج جو دوسری جانب سے ابھرا ہے علم حدیث میں، وہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب الصلاۃ کی حدیث شیخ محقق کی نظروں سے نکل جائے کہ جس میں حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں، اور لفظ پیٹ کے پشت انور کا لفظ موجود ہے، وَإِنِّي لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ الظَّهْرِ، ظہری، ظہرن پیٹ کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بے شک انی، بے شک میں، اور لفظ ان آپ جانتے ہیں شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر لام تاکید آیا، لَأَرَاكُم، ضرور بہ ضرور میں تم سب کو دیکھتا ہوں، مِن وَرَاءِ الظَّهْرِ، اپنی پشت کے پیچھے. تو یہ حدیث ان تمام حوالوں کو رد کر دیتی ہے کہ جو یہ کہا جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت کے پیچھے کی خبر نہیں. یہاں تو واضح حکم موجود ہے حضور کا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. آئیے چوتھی حدیث کی طرف چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام احادیث وہ ہیں جس میں اولیت حقیقی ہے، اولیت اضافی نہیں کہ کوئی دوسرا اس میں شامل ہو جائے، یہ سید عالم کا خاصہ ہے، یہ اولیت ہے حضور کی، اور یہ اولیت وہ ہے کہ جو ٹلے گی نہیں، اس کو جو ٹالے گا تو کذب لازم آ جائے گا، اس کو ٹالنے سے کذب لازم آئے گا، اور اس کو باقی رکھنے سے صفات کمالیہ اور اثباتیہ کا ثبوت ہوگا جو یہاں پر دیا جا رہا ہے، جو اہل سنت نظر یہ رکھا ہے. اب آگے حدیث سنیے جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا میرے آقا نے، قال انا اول من تنشق عنه الارض، میں وہ سب سے پہلے ہوں. انا اول، اول کا لفظ یہاں پر ہے، اور یہ اول حقیقی ہے جس میں کوئی فرد شامل نہیں ہے، یہ اول اضافی نہیں. ہماری منطق میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ دوسرے افراد کو کسی اور طریقے سے داخل کر لیا جائے، نہیں، یہ اول حقیقی ہے جو ذات حقیقی پر دلالت کرتی، کسی اور کا اس میں کسی آمیزش نہیں ہے، نہ کسی نبی کی نہ کسی پیغمبر کی. حضور اس کو خود واضح کرتے ہیں، فرما میں وہ سب سے، انام، میں اول سب سے پہلا ہوں. جس طرح سورۃ الانعام کے اندر ہے نا، انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اس کے تحت اللہ سید محمود آلوسی نے لکھا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت کی طرف اشارہ ہے، اور اسی جگہ پر سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ جو متاخرین کے اندر اہل سنت کے مجمع علیہ مفسرین میں سے ہیں، ان کا پوتا بابی ہو گیا تھا، اور اس نے روح المانی جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے، اور اس کی گڑبڑ اس لیے پکڑی جاتی ہے کہ کہیں پر دادا کا قول ہے کہیں اس کا قول ہے، تو دونوں قول آپس میں ٹکراتے ہیں، دونوں قول آپس میں ٹکراتے ہیں. علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے، جو مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اعلی حضرت کے مصر تھے، جنہوں نے حسام الحرمین پر تخریج بھی لکھی ہے، شبائد الحق ان کی بڑی بے نظیر و بے مثال کتاب ہے، جواہر البیان ان کی ایک بڑی مضبوط کتاب ہے سرکار علیہ السلام فضائل پر، اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا، طالب علم پڑھتے پڑھاتے ہیں، علماء ان کو جانتے ہیں، حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے دور میں مصر کے مجدد تھے، بیک وقت اعلی حضرت کے دور میں کئی مجدد، فاضل بریلوی بھی خود ہیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، اور مصر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضور قبلہ علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جن سے خط و کتابت بھی رہی ہے، ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن مجدد کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جھنڈا لے کر اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پہلے وہ علم بے نظیر و بے مثال ہوتا ہے، جاہل کبھی مجدد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جسے قرآن سنت کی تمیز نہ ہو مجدد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ ایک مصلح ہو سکتا ہے، ایک مبلغ ہو سکتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس پر ناز کرتا ہے، اور روئے زمین پر پھر اس کے علم کو ٹکر دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، بالخصوص علم نظریات کے اندر، اور وہ تمام وہ ابحاث جو لوگوں کی نظر میں اوجھل ہو چکی ہو، یہ استعداد اور تمیز اور صلاحیت ان میں کوالٹی نہ ہو کہ اس کو وہ سمجھ سکیں، تو مجدد کا علم ایسا عرفانی علم ہوتا ہے کہ وہ دبیز کتابوں سے مٹی کو صاف کر کے پھر اسے تجدید کرتا ہے، پھر اسے تازہ کرتا ہے، اور اپنے فہم و فراست سے اس کے نور سے تمام عالم کو مستنیر و منور کرتا ہے. تو حضرت علامہ یوسف نبھانی نے شواہد الحق میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ صاحب روح البانی کی کتاب کے اندر تبدیلیاں ہوئی، ان کا پوتا بابی ہو گیا تھا، لیکن ایک بات یہاں پر سنیں، جو بات آج بھی موجود ہے سید محمود آلوسی کی کتاب تفسیر المانی کے اندر، وانا اول المسلمین سورۃ الانعام کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس پر لے کر آئے، فرمایا اس پر دلیل یہ جو حضور نے فرمایا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ حدیث باقاعدہ گنگوہی سے پوچھی گئی فتاوی رشیدیہ میں، اس سے پوچھا گیا کہ اول ما خلق اللہ نوری حدیث ہے؟ اس نے کہا جی حدیث ہے. یہی بات شہاب الثاقب کے اندر حسین احمد مدنی نے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھے، یہ انکار کرتے ہیں یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہی بات شہاب الثاقب کے اندر حسین احمد مدنی نے جو کوشش کی ہے حسام الحرمین کا جواب دینے کی اور گالیوں کا ایک مجموعہ لکھا ہے، اس کے اندر خود اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم اول ما خلق اللہ نوری کو حدیث جانتے ہیں. تو میں نے کہا جب اول ما خلق اللہ نوری کو حدیث جانتے ہیں تو حضور کے مثل کو کیسے ممکن جانتے ہیں؟ جب حضور کو اول خلق اس حدیث سے مان لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہوش ہے، جاگ رہے ہیں آپ، تو اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا، جب یہ اولیت حقیقی معنی کے اندر ہے جو قلم سے عرش سے سب سے اوپر ہے، تو جب اولیت حقیقی معنی میں ہے، اضافی معنی پر ہے نہیں ہے، تو جناب جب یہ اول ما خلق اللہ نوری اس حدیث اس بات کو آپ حدیث مانتے ہیں تو پھر حضور کا مثل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو حضور کا مثل ہوگا وہ حضور سے پہلے ہوگا، اب اگر حضور سے پہلے ہوگا تو حضور اول نہیں رہیں گے، اور اگر وہ حضور کے ساتھ ہوگا تو حضور کی اولیت حقیقی نہیں رہے گی، اور حضور کے بعد ہوگا تو مماثلت کا دعویٰ نہیں ہوگا، تو لہٰذا جو تم نے حضور کی مثل مانی ہے اس تمام قیس تمہارے عمارتوں کو گرانے کے لیے یہی حوالہ کافی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہاں پر اولیت ہے، نعرہ رسالت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حوالہ موجود. ایک بات یہاں پر میں عرض کروں، بعض روایت میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، یہ سارے اول آتے ہیں. اب یہ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سارے اول ہیں تو لہذا حضور کی اولیت حقیقی نہ رہی، تو یہاں پر جن علماء نے اس حدیث کو سمجھایا ہے انہوں نے لکھا کہ یہاں پر جو ہے حضور کا اول ہونا حقیقی ہے، حضور کا اول ہونا، اس لیے کہ جامع ترمذی میں روایت ایک واضح اشارہ کرتی ہے کہ جب خدا نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا، قلم کو کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا، جو ہوگا تو قلم لکھے گا نا، قلم سے پہلے کیا تھا جو قلم لکھے گا؟ تو وہاں پر شیخ محقق نے اشارہ فرمایا ہے، ملا علی قاری نے اشارہ فرمایا، وہ نور مصطفیٰ ہے جو تخلیق میں، کیونکہ یہاں پر اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، خلق جو چیزیں پیدا کر دی گئی ہے اس کو لوح محفوظ پر لکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے لیے لکھ لے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں پر تو اللہ رب العالمین کے توحید لکھانے کا یا اللہ کے وجود واجب الوجود لکھانے کا مقصد اور دائرہ نہیں چل رہا، وہ تو قرآن کی آیات سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر خلق کی جو تخلیق کی گئی ہے تو جو چیزیں پیدا کی گئی ان کے بارے میں کہا گیا لکھ جو پیدا ہو چکی جو ہوگی، اور خدا پیدا ہونے سے پاک ہے. اللہ رب العالمین ما کانا و ما یکون کی ٹرمز اور اصطلاح سے پاک ہے، اس لیے کہ ما کانا جو تھا و ما یکون جو ہوگا یہ تو خود ابتدا اور انتہا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابتدا اور انتہا یہ صفات سلبیہ میں سے ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ خدا کی صفات کمالیہ قدیم ہے جو ابتدا کو بھی گرا دیتی ہے اور انتہا کو بھی گرا دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صفات قدیم جو ہے وہ ابتدائیہ کے بھی خلاف ہے اور انتہائیہ کے بھی خلاف ہے، کہ قدم اس کو کہتے ہیں اور قدیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. اور جو حضور نے خود فرمایا یا اللہ تو اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں. میں نے مستدرک سے پڑھا تھا اور قرضے والی بات کی تھی، یاد آیا حوالہ؟ ہاں، یا اللہ تو پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، یا اللہ تو بعد ہے تیرے بعد کوئی نہیں، یا اللہ تو اول ہے کہ تیرے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں. قلم کو جو کہا گیا ما کانو ما یکون، تو ما کانو ما یکون کی اصطلاحی جو ہے وہ دائرے پر محیط ہے، وہ اول و آخر پر محیط ہے. تو قلم کو یہ کہا گیا کہ لکھ، تو قلم نے لکھا. کیا لکھا؟ شیخ محقق فرماتے وہی لکھا جس ذات بابرکات کو قلم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا. تو لہذا حضور کی اولیت حقیقی ہے. یہ چھوٹا سا اشکال تھا، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے سب سے پہلے قبر کھلے گی، زمین کھلے گی، کشادہ ہوگی. فاکس حلتن من حلل الجنہ، اور سب سے پہلے مجھے ہی جنت کا لباس پہنایا جائے گا. جو تھک گیا وہ اٹھ کر جائے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، اس پر زبان سبحان اللہ سے تر رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا حصہ مل گیا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے. ایک بھی بیٹھے تو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ اس پر سبحان اللہ نہ کہا جائے، تقریر پر نہیں مان رہا، حضور کے فضائل پر. کیونکہ طبیعت بنائے کہ جب بھی حضور کی تعریف ہو تو زبان سے سبحان اللہ کے جملے نکلنے چاہیے، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا جلبت میں ہو. یہ ایمان کے آثار ہے جو ایمان کو بچاتے ہیں. سب سے پہلے مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. ثم اقوم عن یمین العرش، اب سنیں، میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو جاؤں گا. اس میں کوئی نبی ساتھ نہیں، کوئی فرد بشر ساتھ نہیں. لیس، اور حضور خود فرماتے ہیں، لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، مقام غیری، میرے علاوہ کوئی اس جگہ کھڑے نہیں ہو سکتا جہاں میں کھڑا ہوں. امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور امام ترمذی نے المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کو نقل کیا ہے. آئیے پانچویں حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں. سردار ایک ہی ہوتا ہے، سردار یہ جو جن کے نسب پاکیزہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، سردار ایک ہی ہوتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا ولا فخری، فخر نہیں کرتا. وانا خاتم النبیین، میں ہی سب سے آخر میں ہوں نبیوں میں، فخر نہیں کرتا اس پر. اس پر ایک جملہ میں رکھوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال کیسی ہے؟ تو سید عالم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہو اور اس کو آراستہ کیا ہو، پیراستہ کیا ہو. اور ظالموں، اس حدیث کو تم مرزائیوں کے مقابلے پر پڑھتے ہو، اس سے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مماثلت کی نفی کر رہی ہے؟ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ لم یاتی نذیر و کفی نظرین، یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ محل ہے جس میں لوگ گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اس کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں. فرمایا آخری اینٹ ہے جو نہیں لگی ہوئی اس محل میں. اب دیکھیں میرا آقا کا انداز دیکھیں، فرمایا وہ آخری اینٹ ہے اس محل میں نہیں لگی ہوئی، اور سارا حسن کا دار و مدار اس اینٹ پر ہے. جو گھوم رہے پھر رہے نا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، محل تو بہت اچھا ہے لیکن اصل حسن تو یہ آخری اینٹ پر تھا. یہ اگر لگ جاتی نا تو محل کا حسن کمال ہو جاتا. تو سرکار فرماتے انا 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 ہوا آخری لبنا، میں وہ سب سے آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں. فرمایا وہ قصر نبوت ہے، اس کی آخری اینٹ میں. تو حضور نے اس اینٹ سے مثال دے کر، اس شغاف، اس خالی جگہ سے مثال دے کر، اس کو پور کرنے میں اپنے آپ کو آخر کر بتا دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول بھی میں ہوں اور وہ آخری اینٹ یعنی آخر بھی میں ہوں، تو نہ مجھ سے پہلے کون نہ میرے بعد کوئی کون. اگر میرے پہلے کوئی ہو گیا تو پھر اول ما خلق اللہ نوری کیسی رہے گی، میرے بعد بھی اگر کوئی آئے گا تو خاتم النبیین کا تصور کیا ہوگا. لہذا یہ دو ایسی مسلم سرحدیں ہیں جس سے ٹکرا کر وہابیت کے تمام خیالات پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور یہ بتا دیتی ہے کہ سرکار اول و آخر ہیں. تو سرکار کی اولیت ایسی حقیقی ہے کہ وہ ہل نہیں سکتی، جو اس کو ہلائے گا تو کذب الہی لازم آئے گا، اور جو آخر کی اس سند کو ہلائے گا تو کذب باری لازم آئے گا، اور کذب باری تعالیٰ نقش ہے وہ لازم نہیں آ سکتا، تو حضور کے اول و آخر ہونے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اول و آخر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم نظیر کی دلیل ہے، امکان اس طرح کے امتناع نظیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر آ ہی نہیں سکتی. جس طرح امکان کذب کی ایک بحث ہے اس طرح امکان نظیر کی بحث ہے. ہم جس طرح امتناع کذب کہتے ہیں اس طرح امتناع نظیر بھی کہتے ہیں. امکان کہا جاتا ہے جو ہوگا ہو سکتا ہے، امتناع کہتے ہیں جو نہیں ہو سکتا. تو جب امکان کذب کہا جاتا ہے ان کی جانب سے تو ہم جواب دیتے ہیں امتناع کذب، جب وہ کہتے ہیں امکناع نظیر ہم کہتے ہیں امتناع نظیر. ممتنع ہے، محال ہے، اللہ کا کذب بھی محال ہے، اور اس کی آسان سی اگزامپل کیا پیش کریں گے، یعنی حضور جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور جیسا اگر پیدا کرنے کی بات آئے گی تو یہ تحت قدرت مانا جائے گا، اور یہ تحت قدرت ہوگا تو وہ تمام نصوص جو حضور کی اولیت پر موجود ہے اللہ کی جانب سے اور حضور نے بیان فرمائی ہے اس کا خلاف لازم آئے گا، اور اس کا خلاف جو ہوگا وہ کذب ہوگا، اور کذب نقص ہے، اور اللہ نقص سے پاک ہے. کیا مطلب؟ حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب آئیے حدیث پاک کو دیکھیے آپ. میں نے امکان کذب کا مسئلہ واضح کر دیا ہے، اب یہ دوسرا مسئلہ اس کی تشریح پر چل رہا ہے. میں انبیاء کا قائد ہوں، ولا فخر وانا خاتم النبیین، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مثل اگر مانا جائے تو چوڑا چمار نیچے کا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کو حضور کے برابر کہا جائے. حضور کے جس کو برابر کہیں گے کم سے کم وہ نبی ہوگا، اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے کیونکہ حضور نبی ہیں. تو حضور کی طرح اگر کسی کو آپ کوئی ماننے کی کوشش کرے، جس طرح جو بکواس کی اسماعیل خاتون نے ایک کون سے کروڑ محمد بنا دے، ہم نے کہا حضور کی طرح اگر کوئی بنے گا تو اس کو سب سے پہلے نبی ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے نبی ہونا ضروری ہے ایک بات. اور جب وہ نبی ہوگا تو وہ حضور کی طرح امکان کی صورت بننے کی پہلی ایک دہلیز ہوگی. ایک پھر اس کا صرف نبی ہونا نہیں، اس کا آخر ہونا بھی شرط ہوگا. اور قرآن نے کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا. تو یہ خاتم النبیین یہ خاصہ ہے، اور خود دیوبندی مولویوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، مفتی شفیع نے بھی لکھا، تقی عثمانی کے باپ نے، اس نے خود اس بات کو لکھا ہے. تمام تفسیروں کو لا کر مسئلہ ختم نبوت پر اس نے کہا خاتم، اور یہی معنی بالکل ٹھیک ہے کہ خاتم کا ایک ہی معنی ہے آخری، اس کا معنی انگوٹھی، اس کا معنی مہر، اس کو اپنے معنی سے اگر ہٹا دیا جائے. توجہ سنیے، میں نے ختم نبوت پر پوری بحث کی ہے، آپ تقریر میں سن سکتے ہیں. ہم اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک، مرزائیوں کے مقابلے پر، ہم مسلمانوں کے نزدیک خاتم النبیین اپنے حقیقی معنی پر ہے، اور اس کا ایک ہی معنی ہے آخری. اور علماء نے لکھا ہے کہ خاتم کے معنی کو آخری سے ہٹائیں گے تو یہ کفر لازم آئے گا اور یہ شدید گمراہی لازم آئے گی، ٹھیک ہے. تو خاتم کا ایک ہی معنی ہے خاتم النبیین، کیا معنی ہے، کیا معنی ہے، یہی بات توجہ سے سنیے گا، اپنے دماغ کو بالکل بیدار کریں اور جھنجھوڑیں اپنے آپ کو. خاتم کا ایک ہی معنی ہے آخری، اس کو اپنے معنی سے ہٹانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات مفتی شفیع نے بھی لکھی ہے. اب دیکھیں کہ خاتم کے معنی کو بگاڑا کس نے، تو مدرسہ دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم نانوتی، اور ان کو دیوبندی کہتے ہیں قاسم العلوم الخیرات، ٹھیک ہے. حضور کے لیے کہتے ہیں نہیں حضور قاسم، قاسم کیسے؟ تو میں نے کہا جب یہ جو ہے کہ وہ قاسم العلوم الخیرات ہو سکتا ہے تو سید عالم کے لیے تو قاسمیت آپ کا وصف حقیقی ہے، ان نمانا قاسم واللہ ہوتی ہے، تو آپ کا وصف حقیقی ہے نا. تو اب آپ سنیے، تو خاتم کا ایک ہی معنی ہے آخری، اس کو اس کے لفظ سے نہیں ہٹایا جائے گا. اس سے لفظ سے ہٹا دیا گیا تو یہ خرابی لازم آئے گی، کفر تک بات جائے گی. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس کو سب سے پہلے کس نے ہٹایا. آپ سمجھیں گے کہ شاید اس کو مرزا نے ہٹایا، نہیں، مرزا کو مزاج کس نے دیا؟ تو آج بھی یہ کتابیں ان سے چھپتی ہیں، تہذیب الناس کے پہلے صفحے پر، مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب تہذیب الناس، اس کے پہلے صفحے پر یہ لفظ موجود ہے. سنیے میں عبارت پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت. وہ لکھتے ہیں، لکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے. اچھا، عوام کا خیال ہے. اب وہ عوام کौन جو علماء کے ساتھ بیٹھتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. آگے لکھتا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم، عوام کے مقابلے پر کس جماعت کو لا رہا ہے؟ اہل فہم. لیکن اہل فہم پر یہ بات روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. تقدم و تاخر میں بالذات، تقدم زمانی اور تاخر زمانی، پہلے نبی بن کر آ جانا یا آخری نبی بن کر آ جانا، اس میں بالذات حقیقت میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس لیے مقدمہ اس نے باندھا، پہلے تو یہ باندھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا عوام کا خیال ہے. پھر دوسری بات لکھی، اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تاخر، تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. ان دونوں کا مقدمہ باندھ کر نتیجہ نکالا. اب جواب دیتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا. تو اس نے بنیاد ان دونوں چیزوں کو باندھ کر نتیجہ نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو مرزا نے اسی بات کو لیا اور اس نے کہا کہ جناب خاتم النبیین کا معنی اگر آخری نبی سے ہٹ سکتا ہے تو میں نبیت کا دعویٰ کرتا ہوں. جو بندی سر جوڑ کی، سر توڑ کوشش کرتے ہیں اس عبارت کو اسلام بنانے کی. کبھی کہتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب نے تین عبارتوں کو ملا کر ایک کر دیا اور حرم کے علماء سے فتویٰ لے لیا. میں دیوبندیوں تم سے کہتا ہوں، کھولو کتاب، جن تین عبارت کو اعلی حضرت نے ایک کرنے کی تم بات کرتے ہو، مختلف جگہوں سے اعلی حضرت نے تین عبارت، اب ظاہر سی بات ہے سوال اگر کسی سے پوچھا جائے تو کیا پوری کتاب لکھ کر پوچھیں گے اور کہیں گے صفحہ نمبر پانچ پر یہ لکھا تھا، سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ، حضرت یہ، وہ کہے گا کتاب لے جاؤ، فتویٰ کتاب لکھوا رہا ہے یا استفتا پوچھ رہا ہے؟ تو جو متنازع عبارت ہے اس کا صفحہ نمبر دے کر لکھو. شرط یہ ہے کہ عبارت مستقل ہونی چاہیے، ٹکڑا اس کا نہیں، جہاں مضمون پورا ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے. فاضل بریلوی نے تین جگہ کی عبارتیں تہذیب الناس سے اٹھائی ہے حسام الحرمین میں، اور تینوں جگہ مضمون مستقل ہے، آدھا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ تین جگہ سے اٹھا کر ایک مضمون بنایا ہے، چلو وہ تین جگہ کی عبارتیں تین جگہ پر لکھی ہوئی ہیں نا، ہر جگہ کے مضمون کو ایک ایک کریں. پہلی بات، پہلا مضمون تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. یہاں تک کہ بعد زمانہ نبوی کو نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. جملہ مکمل ہو گیا، اس پر فتویٰ دیں. چلیں، یہ ایک مستقل عبارت ہے، اس پر فتویٰ دیں آپ، اس پر بات کر لیں آپ. چلیں، یہ عبارت بتائیے اسلامی عبارت ہے یا کفری عبارت ہے، اور اس میں کفر کیا ہے؟ پہلا کفر یہ کہ خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی کرنے سے انکار کیا ہے، ایک. پھر اس کا مذاق یہ اڑایا، دوسرا کفر یہ اس کو عوام کے لیے کہا، یعنی جاہل جھٹ قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا اہل فہم، تو دوسرا کفر یہ ہے. اور تیسرا کفر اس میں یہ ہے جس کو کہا جائے کفر کے قریب اور بالکل لزوم کفر ہے اور اس کے اس نے ارتکاب کیا ہو، التزام بھی اس کا ہو گیا، وہ یہ اس نے کہا کہ پہلے آنا اور بعد میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں. حضور نے اپنے آخر آنے کو بھی وجہ فضیلت لیا ہے، اور اول ما خلق اللہ نوری، اور اپنے پہلے ہونے کو بھی حضور نے وجہ فضیلت لیا ہے. اور یہ لکھتا ہے تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث کا انکار ہے، یہ حضور کے وصف کا انکار ہے. تقدم کو بھی حضور نے اپنی فضیلت میں لیا ہے، تاخر میں فضیلت میں لیا ہے. اور یہ تیسرا کفر ثابت ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی خاتمت زمانی کے منکر تھے، وہ زمانے کے منکر تھے. پھر آگے چل کر اس نے فیصلہ مناظرہ بریلی کے اندر لکھا، ہاشا کلا، کوئی مسلمان کیا خاتم النبیین زمانی کا انکار کر سکتا ہے؟ میں اس بات کا قائل نہیں، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اب جب بحث ہوتی تو یہ فتوے لاتے ہیں. سرفراز گکھڑوی نے عبارت کے اکابر کے اندر یہی بات آگے لائی ہے کہ دیکھیں نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. ہم نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے تھے، جو پہلے جو گند کھائی ہے اس کے، وہ تو لکھ دی نا آپ نے. اب وضاحت کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے لکھ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی بگڑ سکتا ہے، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، یہ تو آپ کی عبارت مستقل ہے، بنتا تب تھا کہ جب آپ لکھتے ہیں کہ ہاں اگر میں نے کہیں لکھ دیا ہے تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ حضور ختم زمانی ہے، تو پھر وہ کفر ٹلتا. لیکن دونوں عبارتیں اپنی جگہ پر مستقل ہیں، وہ چیز بھی یہ چھاپ رہے ہیں، یہ چیز بھی یہ چھاپ رہے ہیں، تو یہ بنڈل بازی ہے، جیسا گراہک دیکھا ویسی پوڑی باندھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں، جیسا گراہک دیکھا ویسی پوڑی باندھی. وہاں جب امام محمد رضا کھڑے ہوئے تو کہہ دیا محدث اعظم کے سامنے اور مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمہ کے سامنے، حجت علیہ السلام کے سامنے، سرکار مفتی اعظم کے سامنے، کہ یہاں نہیں نہیں، میں تو ختم زمانی کا منکر ہی نہیں. اور جب اپنے کو دیکھا اس نے کہا جی اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں ذات کوئی فضیلت نہیں، اور بعد زمانے نبوی کو نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمد فرق نہیں آئے گا. تو یہ دھوکہ ہے دھوکہ. اور ان کی ساری بحث کا خلاصہ ہی نکلا، یہ آپ کے پاس اگر آئیں گے تو پہلے یہ مناظرہ عجیبیہ کی عبارت پیش کریں گے کہ دیکھو مناظرہ عجیبیہ میں قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ میں ختم زمانی کا قائل ہوں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بھی کسی اور نے نہیں لکھی ہے، یہ بھی انہوں نے لکھی ہے، یہ تہذیب الناس بھی انہوں نے لکھی ہے. تو یہ تہذیب الناس کو بھی سامنے رکھیں اور یہ بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اگر ان کا عقیدہ یہ تھا تب بھی کفر ہے، اور اگر ان کا عقیدہ مناظرہ عجیبیہ کا ہے تب بھی کفر ہے، اس لیے کہ خود یہ عبارت لکھ کر وہ اپنے پہلے سابقہ نظریے کی تکفیر کر رہے ہیں. توبہ ثابت. اور امام محمد رضا آخری وقت تک کہتے رہے، بس ایک جملہ لکھنے میں کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے لکھنا ہے نا، اللہ کے لیے لکھنا ہے نا. اور ایک بات میں آخر میں یہاں پر عرض کر دوں جو خود تھانوی صاحب نے لکھی ہے اور میں نے حسام الحرمین کے پس منظر میں اس حوالے کو پڑھا بھی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے شور مچایا، بلکہ خود موجود ہے یہ سلیمان ندوی کا جو باپ تھا عبد الحی، یہ اس کا یار تھا. تو کہتے ہیں کہ جناب مولوی قاسم نانوتوی صاحب اور اب مولوی عبد الحی یہ پورے ہندوستان میں بھٹکتے تھے لیکن کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا. جب یہ تہذیب الناس نکل گئی لکھی گئی تو خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں اتنی شورش ہوئی اہل بدعت کی جانب سے. ان کے بدعت کے فتوے کی اوقات تو آپ سمجھ چکے ہیں نا، کس میں باری تعالیٰ میں، میں عبارت پورا پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اہل بدعت نے اتنا شور مچایا کہ حضرت صاحب اور مولوی عبد الحی بس یہ لنگوٹیا یار ان کے ساتھ تھا اور پورا ہندوستان ان کے خلاف تھا، بلکہ نانوتی صاحب کو تو اکثر جگہ پر تقیہ کرنا پڑتا تھا. یہ میں حاشیہ لگا رہا ہوں بیچ میں، کیسے تقیہ؟ کہتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے تھے ان سے پوچھتے آپ کون، کہتے میں عبد الغفار ہوں. آپ جی میں سلیمان ہوں. آپ کون ہیں؟ جی میں حاجی ثناء اللہ ہوں. تو اپنا نام ہی نہیں بتاتے تھے اپنا. تو مجھے بتاؤ، میں نے کہا چلو تھانوی صاحب آپ نے یہ لکھ دیا، لیکن یہ بات تو آپ نے مہر لگا دی کہ اس وقت ہندوستان دیوبند کے ساتھ نہیں تھا، بریلی کے ساتھ تھا. یہ بات تو آپ کو قبول کرنی پڑے گی، آپ تحقیق سے آپ یہ تو مانیں گے تھانوی صاحب، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی بھی آپ بڑے فراغ دل ثابت ہوتے ہیں جب آپ کی ارواح ثلاثہ ہم پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے، یہ میں نے ضمناً وضاحت کی تاکہ حدیث مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو انا قائد المرسلین، میں تمام مرسلین کا سردار ہوں، ولا فخر فخر نہیں کرتا، وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اس کی وضاحت آ گئی. میں ملا کر امکان کذب امتناع نظیر کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ طویل نہ ہو جائے، درمیان میں جو ابحاث ہیں وہ آتی جاری ہیں. وانا اول شافع و مشفع، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں. مل کر کہیں یہ اولیت حقیقی ہے، غیر اس میں شریک نہیں ہے، اسی کا معنی ہے لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. اب سنیے، ٹھیک ہے؟ یہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں سب سے آخر میں ہوں. اب آئیے جامع ترمذی کتاب المناقب سے ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، طویل حدیث ہے. صحابہ بحث گفتگو کر رہے تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت آدم کو صفی بنایا، حضرت نوح کو نجیب بنایا، میرے آقا جلوگر کو. حضور نے یہ نہیں کہا میری تعریف تو ایک بندے جیسی کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. معاذ اللہ، جو تفرید الایمان میں اس نے لکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت پڑھیں، یہ کہتے ہیں حضور کی تعریف تعظیم جو ہے وہ بشر جیسی کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. تو میں نے کہا چپ الو، فرمائیے. تو میں نے آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا فرمائیے کہہ کر آپ کو بشر بنایا اور الو کہہ کر اس میں تھوڑا سی کمی، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ آپ نبی کے لیے رکھتے ہیں کہ اردو سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ کہتے ہیں جی نبی کی تعریف یوں کرو بشر جیسی بلکہ اس میں کمی کرو. معاذ اللہ، بشر جیسی تعظیم اور اس میں کمی. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محض بشر قرار دینا یہ حرام اور قریب الکفر ہے، اور اس بات کو صرف بریلی سے نہیں گورڑا سے بھی لکھا گیا ہے. حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کا فتاوی اٹھا کر دیکھیے، آپ کے فتاوی کی پہلی بحث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا جائے گا. آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بشر کہنا اور اس کے ساتھ تعظیم کا جملہ نہ ذکر کرنا، بغیر تعظیم کے، بغیر وصف کمال کے بشر ذکر کرنا، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ اور یقیناً یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. حضور کو قرآن نے جہاں پر بشر کہا تو بس وہاں پر ثابت بھی کیا ہے، بس ثابت بھی کیا ہے. قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں آگے فرما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تو یوحا الیہ نے کمال کو بیان کیا اور لفظ بشر نے مماثلت کو بیان کیا، تو بشریت بھی وہاں پر کمال کے ساتھ آئی ہے. کہتے ہیں یہ حضور بندے ہیں، میں نے کہا یہ بندہ محض نہیں کہنا، کہنے کہ کلمے میں ہم پڑھتے نا عبدہ، میں نے کہا یہ دیکھ آگے ہم رسولو بھی کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں وہاں پر بھی دونوں چیزیں موجود ہیں کہ عبدہ و رسولہ، عبدہ کہہ کر خدائی کا انکار کیا اور رسولہ کہہ کر خلقہ کا کہہ دیا. تو حضور کو بشر صرف قرآن نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ خدا نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں. تو حضور کے لیے عبد کا لفظ اس قرینے پر کہا جاتا ہے کہ آپ معبود نہیں، لیکن اگر معبود نہیں تو معبود تو ہم بھی نہیں ہیں، تو کہیں برابری کا تصور آئے تو فوراً آگے کہا عبدہ نہیں، کلمہ مکمل ہوگا رسولہ سے بھی، اس لیے رسول کو آخر میں رکھا، عبد کو پہلے رکھا ہے تاکہ سارے نفاق کے جراثیم ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے عبد کہہ کر، اور منافقت ختم ہو جائے رسول کہہ کر. اس لیے شرک اور چیز ہے، منافقت اور چیز ہے. شرک ہے خدا کے برابر کسی خدا کا درجہ کسی بندے کو دینا، خدا کا درجہ کسی غیر کو دینا، یہ ہے شرک. اور انبیاء سے چڑھ جانا یہ ہے منافقت. تو رب کریم نے پہلے عبد کہلوا کر سینے سے شرک کو صاف کیا، اور پھر یہ اس نے صحیح کہا کہ جھوٹ کہا، قبول کیا کہ نہیں کہا، اس کے لیے رسول کہلا کر انبیاء کی تعظیم کہلوائی ہے کہ جو محبوب تجھے رسول کہے گا، اس لیے محمد رسول اللہ کو بعد میں رکھا، لا الہ الا اللہ کو پہلے رکھا. باپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کو پہلے رکھا اس لیے تھا، اگر محمد رسول اللہ کو پہلے رکھ دیا جاتا، لا الہ الا اللہ کو بعد میں رکھ دیا جاتا تو قرینہ بنتا نہیں. لا الہ الا اللہ کو دعویٰ بنایا اور محمد رسول اللہ کو دلیل بنایا. دعوے میں وہ سچا ہے کہ نہیں تو دلیل کو قبول کرنا پڑے گا، اس لیے دلیل کو آگے رکھا ہے. فرما ہیں یہ محمد لیکن ہیں بھی رسول، ہیں عبداللہ کے بیٹے لیکن ہیں بھی رسول، ہیں عبد المطلب کے پوتے لیکن ہیں بھی رسول. تو لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود اہل سنت کے نظریے پر واضح دلیل ہے. اور یہ اعلی حضرت کے شعر کی تشریح ہے، اسی کلمے سے بنتی ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ محمد عبدہ، خلقہ کا کہوں تجھے رسول اللہ رسولہ. تو یہ وہ قرینہ ہے سرکار کی بشریت کو ذکر کرنے کا. اور ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کر دوں یہاں پر، اس کو میں ملا کر امتناع نظیر میں ذکر کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہونے میں دو قرینے بنتے ہیں، یا تو وہ معدومی معنی میں اور ایک ہے وجودی معنی میں. اس کو منطق میں علماء سمجھاتے ہیں، اور یہی بحث شاہ فضل خرابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق الفتاوی کے اندر اسماعیل دہلوی کے رد میں کی ہے. ذرا سنیے، اگر کوئی کہے اتنی حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہیں اور ان تمام حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ تم میرے مثل نہیں، مثل کی نفی کی گئی ہے نا، کہ تم بولیے میرے مثل نہیں، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں سملر، تم میرے مثل نہیں، اس چیز کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن میں تو موجود ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو مثل تو موجود ہے. تو اس مثل کے لفظ نے تو پھر آیات کس طرح لے کر حدیث کو کس طرح تدبیق دیں گے؟ ہم نے کہا تدبیق دینے کے طریقہ کار یہ ہے کہ حضور کا مثل ہونا دو معنی میں ہوگا، یا تو معدومی معنی میں یا وجودی معنی میں. معدومی معنی میں تو حضور کا مثل ہو سکتا ہے، لیکن وجودی معنی میں کوئی حضور کا مثل نہیں ہو سکتا. معدومی معنی میں کیا مثل ہے؟ یعنی حضور بھی خدا نہیں ہے اور ہم بھی خدا نہیں ہیں، حضور بھی خدا نہیں ہے اور ہم بھی خدا نہیں، اس وصف میں سارے بندے حضور جیسے ہیں. تو معدومی معنی میں قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہیے ایک معنی ہم کرتے ہیں، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور بے شک تمہارا خدا اور میرا خدا ایک ہے. تو وہاں بشر جو ذکر کیا گیا، پوری آیت سے پتا چلتا ہے بشر اس لیے ذکر کیا گیا کہ میرے کمالات کو دیکھ کر تم مجھے خدا نہ کہہ دو، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اور تم ایک وصف میں برابر ہیں. اور وصف کیا ہے؟ کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. درود پاک پڑھیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہاں پر ایک جملہ ذرا مزید مثل پہ سنیے. یہ کہتے ہیں نہیں مثل، ایک تو یہ جواب یہاں پر مستقل بن گیا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں. لیکن دوسرے انداز میں سوال کیا جاتا ہے کہ مثل کا لفظ موجود ہے، تو ہم نے کہا مصر کی وضاحت انما الہکم الہ واحد سے آ گئی نا. کہتا نہیں مصر موجود ہے تو ہماری طرح ہے. تو میں نے کہا بالکل ہماری طرح ہے ایک وصف میں کہ خدا نہیں ہے, یہ آدمی وصف میں, وجودی وصف میں نہیں ہے کہ جو چیز ظاہر ہو چکی ہے اس میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے. معدومی وصف میں ہے, وہ کیا ہے کہ نہ حضور خدا ہے اور نہ ہم خدا ہیں. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں مماثلت ہے, اور یہی مماثلت انما انا بشر مثلکم میں بیان کی گئی. یہ کہتے نہیں مثل عام ہے, توجہ سنیے گا, مثل ہر قسم کی مماثلت چاہے وجودی ہو یا معدومی ہو اس میں سب حضور کی طرح ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو سمجھاؤ قرآن کریم کی آیت سے. اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا تمہیں شک کہاں سے لگ گیا کہ سب وصف میں حضور کے جتنے بھی وصف ہیں اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے, یہ تمہیں شبہ کہاں سے لگا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں شبہ لگا ہے مثلکم سے, اور شبہ نہیں لگا, ہمارے پاس آیت ہے وہ کہتے ہیں مثلکم تمہارے جیسا. تو میں نے کہا وضاحت کر دی ہم نے کہ تمہارے جیسا کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں اس چیز میں کہ میں خدا نہیں, لیکن جو وجودی وصف ہے اس میں تو کوئی ابراہیم بھی میرے برابر نہیں, جو ساری خلق میں سب سے بڑے ہیں وہ بھی میری جوتی کے نیچے ہیں. کیونکہ اگر انبیاء کا درجہ بنایا جائے, خلق کا درجہ بنایا جائے, تو خلق میں سب سے اعلیٰ انبیاء ہوتے ہیں, اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ ابراہیم ہے, اور حضرت ابراہیم سے اعلیٰ میرے آقا ہیں. اس کے بعد قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جو حضرت شاہ عبد العزیز نے فرمایا ہے. تو یہاں پر ہم نے کہا مثل کا معنی متعین ہو گیا ہے, مثلیت یہاں پر عام نہیں ہے, معدومیت کے ساتھ متعین ہو گئی ہے, آگے مانا آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں مثل عام ہے. میں نے کہا مثل جہاں پر بھی آئے گا عام ہوگا پھر تو, مثل میں عمومیت ہے. کہنے کہ جی ہاں ایسی. میں نے کہا پھر تب آزمائی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. یہاں پر دیکھو مثل کا لفظ آیا. اللہ فرماتا ہے ہوا میں اڑنے والا کوئی بھی پرندہ, چیل بھی ہے, چیل بھی ہے, چیل بھی اڑتی نا, کوا بھی ہے, یہ بھی ہوا میں اڑتا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے ہر وہ چیز جو ہوا میں اڑتی ہے وہ, اور وہ چیزیں جو زمین پر رینگتی ہے, اس میں کتا بھی ہے, خنزیر بھی ہے, بلی بھی ہے, گدا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے الا امم امثالکم, وہ تمہارے مثل ایک امت ہے, تمہارے مثل امت ہے. میں نے کہا دیکھیں حضرت صاحب مسئلہ تو مثل کا حل ہو گیا. کہ لیکن کیسے؟ میں نے کہا کبھی میں آپ کو مولانا کہوں گا, کبھی میں آپ کو گدا کہوں گا, کبھی میں آپ کو حضرت صاحب کہوں گا, کبھی میں آپ کو الو کہوں گا, کبھی میں آپ کو جماعت کا امیر کہوں گا, کبھی خنزیر کہوں گا. اے یہ کیوں کہو گے؟ میں نے کہا الا امم امثالکم, مثل عام ہے, مثل عام ہے. کہ لیکن نہیں مثل عام نہیں, یہاں پر خاص ہے. میں نے کہا خاص کس معنی میں؟ کہ وہ بھی مخلوق اور ہم بھی مخلوق. میں نے کہا نہیں, یہ مخلوق کا معنی کیسے خاص ہوا؟ کہ لگے آیت کا قرینہ بتا رہا ہے مثل عام نہیں. میں نے کہا نہیں حضرت, آپ کے ہاتھ بھی کتے جیسے ہیں, اور آپ کے پاؤں بھی کتے جیسے ہیں, اور آپ کا منہ بھی بندر جیسا ہے. کیوں؟ کہنے کہ یہ گالی ہے. میں نے کہا گالی نہیں, الا امم امثالکم. قرآن نے کہا تم سب ایک جیسے ہو, تم سب ایک جیسے ہو. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہے کہ تم سب ایک جیسے ہو. کہنے کہ ٹھیک ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر تمہارا منہ کے بارے میں جو تبصرہ کیا ٹھیک ہے؟ کہنے کہ نہیں نہیں نہیں, اللہ نے جو ہمیں یہ کہا نا کہ جانوروں کے بارے میں اور پرندوں کے بارے میں کہ ہم ان جیسے ہیں, تو صرف ایک چیز میں ہیں کہ وہ بھی مخلوق ہم بھی مخلوق. میں نے کہا اسی طرح جہاں مثل کہا گیا نا اس میں بھی حضور ایک جیسے ہیں, کہ تم بھی خدا نہیں حضور بھی خدا نہیں. وجودی معنی میں, سمجھ رہے ہیں, وجودی معنی میں نہیں ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کی بات یہاں پر گویا کہ سمجھنا انتہائی ضروری اور لازم ہے. اور دوسری بات میں نے بار بار کہا کہ حضور کا مثل اگر مانا جائے گا تو وہ تو رسول ہوگا, اور وہ حضور کے بعد ہوگا, تو یہ تو ختم نبوت والی آیت کا کذب لازم آئے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرما دیا ہے اور جو چیز ذکر فرما دی اس کے خلاف رب نہیں فرماتا, اس کے خلاف کذب ہے, اور کذب نقص ہے, نقص خدا کے لیے نہیں. لہذا حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں, اور حضور جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. حضور جیسا آئے ہائے, پھر موضوع کشنا نہ رہ جائے. ایک بات کروں, کہیں کسی کے ذہن میں آئے حضرت عیسیٰ تو آئیں گے, حضرت عیسیٰ تو آئیں گے. اس کا جواب سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب سے سنیے. آقا نعمت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ صفحہ چشتیہ میں فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے, لیکن مصطفیٰ کی کمال میں مماثلت میں نہیں آئیں گے, غلامی میں آئیں گے. وہاں برابری ہے کہاں؟ آنا ہے کوئی سرکار کا برابر بن کے آنا. وہ جب آئے تھے جب برابر نہیں تھے, جب وہ آئے تھے جب برابر نہیں تھے. ان سے بڑا گریٹ ہے موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی حضور کے برابر نہیں. حضور نے حضرت ابراہیم, حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا کہ جب وہ تورات پڑھ رہے تھے, مسلم میں موجود ہے, فرمایا سنو لو کان موسیٰ حیّا تو موسیٰ کی توریت تو پڑھ رہے ہو لیکن یہ توریت نہیں ہے، بگاڑ دی گئی ہے، لیکن سن عمر میں اپنا مرتبہ تجھے بتاؤں. فرمایا لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ اپنی پوری صحت و سلامتی اور حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہوتے تو لو کان موسیٰ حیا لما وسیعہ الا اتباعی، وہ کچھ بھی ہوتے لیکن ان کا چارہ میری غلامی کی بغیر نہ ہوتا. یہ حضور نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ جب مستقل نبی بن کر آئے ہیں اس وقت آپ حضور جیسے نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جب موسیٰ آئے وہ حضور جیسے نہیں، بلکہ ان سے اوپر جو ابراہیم آئے وہ حضور جیسے نہیں. کیسے؟ اٹھائیے مسلم شریف کتاب القرآت، قرآن کی آیتیں موجود ہیں لیکن میں صحیح حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. کتاب القرآت، حضرت عبید بن کعب نے کہا تھا میرے دل میں خیال آیا تھا، سرکار نے ہاتھ مارا اور میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں کہ جناب کسی کو میں نے قرآن، کیونکہ عبید بن کعب قاری ہے، بہت بڑے قاری ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا بخاری میں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیے عبید کو. سرکار کہے اور کہا عبید میں تمہیں قرآن سناتا ہوں. اللہ نے کہا، تو کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لے کر کہا. سرکار نے کہا اللہ نے تیرا نام لیا، تو وہ رونے لگے. تو عبید بن کعب کتنے بڑے قاری ہیں کہ اللہ نام لے کر ان کا کہتا، اور کیسی شان ہے کہ خدا ان کا نام لے کر فرمائے. تو حضرت عبید بن کعب لہجہ کیونکہ مختلف ہے، کوئی مصری پڑھ رہا ہوگا اس کو کہا غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو. انہوں نے کہا جائیے جناب میں صحیح پڑھ رہا ہوں. پکڑ کے لے گئے سرکار کی بارگاہ میں، کہا حضور یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. سرکار نے فرمایا دونوں پڑھو. دونوں نے پڑھا. سرکار نے فرمایا دونوں نے صحیح پڑھا. عبید کہتے میں اتنا بڑا قاری تھا حضور کے دربار کا، لیکن جب اس کی تصدیق کر دی تو انسان ہے نا. اب وہ معصوم والی ساری بحث ذہن میں رکھیے جو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، یہ طالب علم ہے معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہتے میرے ذہن میں خیال آیا اور میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال حضور کے لیے آنے لگ گئے کیونکہ میری بات رد کر دی گئی. کہتے میرے دل میں جب خیال آنے لگے تو مسلم شریف کتاب القرآت میں موجود ہے، سرکار نے میرے دل پہ ہاتھ مارا. بولو سبحان اللہ. کہتے ہاتھ لگنا تھا کہ وسوسہ گیا، جب وسوسہ گیا برتن تیار ہو گیا سینہ روشن ہو گیا، پھر حضور نے متصل کہا ایک بات بتاؤں بہت بڑی ہے. بولو سبحان اللہ. میں نے پیچھے سے حدیث سنا اس لیے تاکہ ایک اہمیت آپ کو پتا چلے. سرکار نے کہا سینہ صاف ہو گیا؟ روایت بالمانا، ہاں ہاں حضور صاف ہو گیا. فرما صاف سینوں کے لیے ایک بات ہے. کہا حضور کیا؟ فرما یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم. اے عبید سینہ صاف ہو گیا؟ کہاں. کہ یہ صاف سینوں میں یہ بات اتر سکتی ہے. کہا حضور کیا؟ فرما قیامت کا دن ہوگا ابراہیم بھی میرے قدموں میں آئیں گے. آئے آئے آئے. سبحان اللہ سبحان. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے امام تجھے سلام ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. بھابیوں ان متون کا جواب تم نے دینا پڑے گا. حضور نے فرمایا سینہ صاف ہو گیا؟ کہاں. کہ نور آ گیا؟ کہاں. کہ یہ نور والے سینے. آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو سمجھ جاؤ سینوں میں نور ہے. الحمدللہ. حضور نے فرمایا نور آ گیا اور یہ صرف سبحان اللہ تو ضروری ہے، لیکن اس پر تہدی سے نعمت کے لیے رب کریم کے حضور سجدہ بھی کرنا ہے کہ یہ وصف دوام کے ساتھ رہے، ہمیشگی کے ساتھ رہے، قبر تک رہے. سرکار نے اشارہ فرمایا کہ سنو یہ نور والے سینے ہی اس کو سن سکتے ہیں. کہا حضور وہ کیا بات ہے؟ فرما قیامت کا دن ہوگا عبید، یہ ہر بندہ بات ہضم بھی نہیں کر سکتا، اس لیے سینہ پہلے صاف کیا ہے. فرمایا سن قیامت کا دن ہوگا ساری خلق میرے قدموں پر آئے گی. ہاں میرے. اور حضور کی حدیث ہے نا کیا ان علی خمسۃ اسماء، میرے پانچ نام ہیں، انا محمد و انا الحاشر، میں حاشر ہوں، میں محمد بھی ہوں میں حاشر بھی ہوں. حاشر کا معنی کیا ہے؟ حضور خود کریں، آقا حضور آپ خود فرمائیں حاشر کا معنی. ملا اعتراض کرے گا، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں حاشر کا معنی یہ ہے کہ الذی یحشر الناس علی قدمیہ. حاشر اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہوگا اور ساری خلق اس کے قدموں میں جمع ہوگی اور حشر اس کے قدموں کے نیچے لگے گا. اب بتاؤ یہ ساری وضاحتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بھی حضور کے مرتبے پر نہیں. تو آپ کہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو حضرت پیر مہلی شاہ صاحب فرماتے ہیں ہاں ہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن حضور کی غلامی کا شرف لے کر آئیں گے. ارے غلامی کا شرف لے کر آئیں گے تو کیا نبوت ختم ہو جائے گی ان کی؟ فرمانے کی کب کہا ہم نے نبوت ختم ہو جائے گی؟ کہا یہ نبوت ختم ہو جائے گی تو نبی تو آ گیا نا، نبی تو آ گیا، نبی کے بعد نبی تو آ گیا، نبوت تو ختم ہو جان، اب نبوت باقی ہے. تو یہ حضور کے بعد آ رہے ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک علمی جواب اس کا یہ ہے کہ نبوت حضور کے بعد کسی کو ملے گی نہیں، یعنی عالم بشریت میں، عالم اجسام میں، عالم شہود میں جلوگر ہونے کے بعد اور بعثت مبارکہ میں باقاعدہ موجود ہونے کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی خاتم النبیین اس معنی میں. حضرت عیسیٰ کو پہلے ملی. ایک جواب اس کا یہ جو تحقیق کے جواب تفصیل طلب اس کا خلاصہ. دوسرا جواب سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے دیا ہے اور میں یہاں سے گولڈا شریف میں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. مرزا کے دانت توڑ دیے آپ نے. بولو سبحان اللہ. مرزا ہندوستان میں بھاگتا رہا کہ کوئی جواب لکھے اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا جواب دے. اس نے کتاب لکھوائی پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے پر. جب وہ کتاب لکھ کر آئی تو پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے 1902 میں اپنی آخری کتاب لکھی ہے صفحہ چشتی آئی اور اس میں آپ نے صفحہ نمبر 55-52 اس کے ترتیب میں آپ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. آپ پڑھیں اس کتاب کو. بہت علمی کتاب ہے. اس کے لیے آپ کو کئی کتابیں ساتھ میں رکھنی پڑتی ہے لیکن بس تبرکن خرید کے رکھیں نا اپنے پاس. پڑھیں اس کو. دیکھیں کسی عالم کی خدمت میں بیٹھیں. ساری منطق کی اصطلاح ہے کیونکہ توڑنا تھا نا مرزا کو تو پورا اپنا علم کا جوش اتارا ہے پیر صاحب نے. اس میں پورا جوش اتارا. یقین کیجئے کبھی کبھی رات ہم طالب علم ہیں. قطبی، ملا حسن شرح تہذیب اور مبزی، یہ چار کتاب کی شروعات میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور پھر پیر صاحب کی ایک سیف چشتیائی کی ایک سطر ہم پڑھتے ہیں. سطر میں جو اصطلاحیں اس کو کاغذ میں لکھتے ہیں. کاغذ میں لکھنے کے بعد پھر ان اصطلاحوں کو یہاں تازہ کرتے ہیں. تازہ کرنے کے بعد پھر مضمون بناتے ہیں. پھر اس مضمون کو ذہن میں بٹھا کے پھر صفحہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کرم فرماتے ہیں تو نقوش دل میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ علمی جلال آپ نے بتانا تھا اور مرزا بھاگا ہے وہاں سے پھر اور مرزا میں ہمت نہیں ہوئی. تو آپ نے دوسرا جواب یہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں، ایک ظہور نبوت، ایک بطون نبوت. فرمایا کہ ظہور نبوت، یہ جملے یاد رکھیے گا مرزائیوں کو توڑنے کے لیے، ظہور نبوت اور یہ ہر جگہ چلے گا، یہ دیوبندیوں کا بھی رد کے لیے بہت زبردست کمال قاعدہ ہے. فرمایا ظہور نبوت اور بطون نبوت. یہ کہتا جی پیر صاحب کا دیوبندی کہتا پیر صاحب کا حوالہ دیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کا نہ دیں. میں نے کہا جناب دونوں جگہ سے بات ایک ہی آئے گی، دونوں جگہ سے بات ایک ہی آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ محاذ مختلف تھے لیکن محاذوں میں ایک بات قدر مشترک تھی، وہ ناموس مصطفیٰ تھی. وہ ناموس مصطفیٰ تھی. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں، جہتیں ہیں، ایک بطون نبوت، ایک ظہور نبوت. ظہور نبوت تبلیغ کے ساتھ متعلق ہے اور بطون نبوت قرب الہی کے ساتھ. ٹھیک ہے. بطون نبوت کی جو جہت ہے، جو قرب الہی ہے، یہ جہت کبھی خاموش نہیں رہتی اور نہ کبھی اس میں انقطاع اور فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظہور نبوت اس میں کبھی انقطاع اور سکوت آتا ہے، یعنی تبلیغ والا بس، تبلیغ والا بس. تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو ظہور نہیں ہوگا لیکن بطون ہوگا، یعنی اپنی شریعت والی تبلیغ نہیں ہوگی. تو ظہور نہیں ہوگا، بطون ہوگا. سمجھ گئے جواب آ گیا نبی آنے کا. اور یہی جواب 40 سال سے پہلی والی نبوت کی قصیدے پر آ گیا. اس وقت جو تھا وہ ظہور ساکت تھا اور بطون موجود تھا. 40 سال کے بعد بطون بھی تو موجود ہی رہتا ہے اور ظہور بھی ثابت ہو گیا. بیک وقت دیوبندیوں کا بھی رد ہو گیا اور ان کے چچزاد بھائی مرزائیوں کا بھی رد ہو گیا. سلام عقیدت اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ کے اندر. اور یہ جواب پھر خارجیوں کے لیے بھی آ گیا. کس کے لیے آ گیا؟ صحابہ کے دفاع اس میں ہوتا. وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے خلافت کو مشروط کیا تمکن سے، غلبے سے، سورہ نور کے اندر کہ جسے ہم زمین کی خلافت دیں گے اس کے دور میں امن ہوگا، اس کے دور میں اسلام پھیلے گا، اس کے دور میں غلبہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی کے دور میں غلبہ نہیں رہا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل آئے گا یوم انشاءاللہ، کل حضرت مولا پر بولیں گے لیکن آج مولا کی بارگاہ میں پہلا قصیدہ پیش کر رہے ہیں. نجب اشرف کی مقدس سرزمین کا تصور کیجیے اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ مولا کی خلافت کے اوپر خارجی اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت علی چوتھے خلیفہ بھی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو دوسرا چوتھا بھی نہیں مانتا، جو چوتھا بھی نہیں مانتا. سنیت کی راہ اعتدال کی ہے، سنیت کی راہ اعتدال کی ہے کہ آپ کو خلافت کا مستحق جانتے ہیں، خلافت کا اہل جانتے ہیں اور آپ کا مرتبہ جو تھا اسی جگہ پر آپ کی خلافت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے نور الانوار کے اندر لکھا تھا کہ اہل سنت کون ہے. پہلے مقدمے پر لکھا ہے، فرما فہیہ متوسطت بین الجبر والقدر بین الخروج والرفض بین المحبت والعقل. فرمایا اہل سنت کون، نور الانوار اٹھا کر دیکھیے پہلے صفحہ پر، آپ لوگ طالب علم ہیں، پہلے صفحہ پر لکھا فہیہ متوسطت. اہل سنت جو ہے وہ معتدل رہا ہے بیلنس رہا ہے، سینٹرل رہا ہے، بالکل درمیانی. کیسی؟ جبر اور قدر کے درمیان، ربز اور خروج کے درمیان، محبت اور عقل کے درمیان جو راہ ہے، اس مسلک کے حق کا نام اہل سنت ہے. جس طرح اسلام یہودیت اور نصرانیت کے درمیان ہے، اسی طرح وہابیت اور شیعت کے درمیان کی راہ کا نام اہل سنت ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر، اور میں بحث کو ختم کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں اور آپ کو ایک موضوع کے اندر کئی مواد مل جائے. تو یہاں پر حضرت علی کی خلافت کے منکرین جو خارجی، وہ یہ کہتے ہیں حضرت علی تو سرے سے چوتھے کیا خلیفہ ہی نہیں ہے. پوچھا گیا کیوں معاذ اللہ؟ کہنے لگے دیکھو، اللہ نے خلافت کو مشروط کیا تھا سورہ نور کے اندر غلبے کے ساتھ، اس کے دور میں امن ہوگا اس طرف سے، اس کے دور میں اس دین سے سب راضی ہوں گے اس وجہ سے، لیکن حضرت علی کے دور میں امن نہیں تھا، امن نہیں تھا. تو حضرت علی پر تو خلافت کی تعریف ہی صادق نہیں آ رہی ہے. جس طرح کے دیوبندی کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے حضور نے تبلیغ ہی نہیں کی ہے تو نبوت کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے. تو پیر صاحب نے گھوسا مار کے منہ توڑ دیا، فرمائے تو ظہور کی بات ہے لیکن بتون تو موجود ہے. یہاں پھر پیر صاحب خارجیوں کا منہ توڑتے ہیں اور منہ توڑ کر فرماتے سن خلافت کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک بتون خلافت ہے، ایک ظہور خلافت. فرما بتون خلافت خدا کی جانب سے منصب ہے اور ظہور خلافت تمکن ہے حضرت شیخین کے دور میں اور حضرت عثمان غنی کے دور میں، دونوں جہتیں روشن تھیں. مولا کے دور میں ایک جہت روشن تھی، دوسری جہت خاموش تھی. یعنی بتون خلافت تھا، ظہور خاموش تھا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ بتون ہے جو حضرت عیسیٰ میں باعتبار نبوت کے موجود ہے. 40 سال پہلے حضور کے لیے باعتبار نبوت کے موجود ہے اور مولا علی کے لیے اپنے دور کے اندر باعتبار خلافت کے موجود ہے. پیر صاحب کے اسالے صاحب کے لیے کہیے سبحان اللہ. دیکھو پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایسے علم والے تھے، اس لیے کہتے کتھے مہر علی تھے کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو یہ وہ جس عالم فرماتے کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے. تو جو مقام مصطفیٰ کو جتنا جانتا ہے مرتبہ اس کے دل میں اتنا آتا ہے اور اس کے چہرے پر بھی اور اس کی بات پر بھی تاثیر آتی ہے. آخر یہ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. امتناع نظیر کا مسئلہ تقریباً واضح ہو گیا ہے، ایک بات رہ گئی ہے اور وہ اس مرتبے کی آخری بات ہے، اس کو ایک حدیث پاک سے میں جوڑ کر پیش کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یقیناً خلیل بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو. جو اعتراضات بیچ میں آ رہے تھے اس کی وضاحت ضروری تھی تاکہ کنفیوژن دور ہو، اور وہ تعلیمات امام احمد رضا سے. تعلیمات امام احمد رضا سے، تعلیمات اکابر اہل سنت سے. تو سرکار آئے اور سرکار نے یہ نہیں کہا ہاں ہاں یہ رتبہ تو اللہ نے ان کو دے دیا، مجھے تو خدا نے کچھ بھی نہیں دیا. معاذ اللہ، جس طرح اسماعیل دہلوی لکھا جس کا نام محمد علی وہ کسی جس کا مختار نہیں، معاذ اللہ. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں موسیٰ کو یہ دیا، ابراہیم کو دیا، یہ سب کو دیا ہے، لیکن سن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. انا حبیب اللہ، یہ دیکھیے یہ انا آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ اولیت ہے اور یہ اولیت حقیقت ہے. فرما ولا فخری، میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور سنو وہ انا حامل اللواء الحمد، میں وہ ہوں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی، بولو بولو، یہ ہے وہ شوکت لواء حمد. کیسا میرے امام نے لایا، دیکھیے اشعار میں ساری حدیثیں پڑھا دی تمہیں. ہاں فرما کاش محشر میں جب، کاش حضور کے آنے پر نہیں، اپنے لیے کہہ رہے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت، شوکت اس شوکت پہ لاکھوں سلام. وہ شوکت کیا ہے؟ فرما حامل اللواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا فخری، لیکن فخر نہیں کرتا میں. وانا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، سب سے پہلے میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قیامت کے دن قبول ہوگی. اب کون ہے بدبخت جو کہے کہ نبی پاک شفاعت نہیں کر سکتے؟ کون ہے وہ رذیل عقیدے کا جو کہے کہ سرکار کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں؟ معاذ اللہ. آگے میرے آقا فرماتے سنو اور سنو، وانا اول من یحرک الحلق الجنہ، میں سب سے پہلے ہوں جو جنت کی کنڈی کھولوں گا. ہائے 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 سبحان اللہ، میں سب سے پہلے ہوں جو جنت کی کنڈی کھولوں گا. آؤ اور فرمایا فیفتح اللہ لی فیدخلونی، ہاں سب سے پہلے خدا وہ میرے لیے کھولے گا اور سب سے پہلے میں اس میں قدم رکھوں گا. سب سے پہلے ارے اس سے پہلے تو کئی لوگ چلے گئے. دو معنی ہے اس کے کیا علماء نے, ایک یہ کہ حضور سب سے پہلے واقعی میں جائیں گے, کنڈی کھول دی گئی سرکار سب سے پہلے قدم رکھیں گے, ایک. دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ سرکار ساری امت اور سارے نبیوں کو بھیجیں گے پھر آخر میں جائیں گے. اولیت کیسی؟ میں نے کہا ابے یہی تو اولیت ہے, ان کے دستخط نہیں ہوئے تو ابراہیم بھی باہر کھڑے تھے. یہی تو اولیت ہے کہ میرے لیے کھولی جائے گی. حضرت ابراہیم رسول اعظم ہیں, خلیل اللہ ہیں, لیکن نفسی نفسی کرتے ہیں. آدم صفی ہیں, نفسی نفسی کرتے ہیں. مصطفیٰ ہیں جو انا لہا کرتے ہیں. بخاری کتاب التوحید. تو ایک معنی بلکہ یہ جاذبیت والا بڑا خوب ہے. فرمایا جانا جنت میں؟ کہاں؟ کہا حضور. کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں, میری پرچی دکھا دینا بس. آئے ہائے ہائے, بولو سبحان اللہ. او تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. اس وقت آپ کو حضور کی عظمت میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے فرقی کی بات ہے. میں نے کہا ابھی تک تجھے فرقہ یاد ہے, ہم تجھے مدینے لے کر گئے اور تجھے ابھی تک ریونڈ یاد ہے. مدینے چلو, مدینے آؤ, مدینے چلو, چلو مدینے چلتے ہیں. ہم جا رہے ہیں مدینے, اور یہ جناب جو ہے وہ کل مغل بادشاہ کی بات تھی نا, تو دسترخوان بچھا رہا ہے اور یہ ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر کوئی کہنا فرقوں کا, فرقوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ ہے جو ابھی تک گند میں پھنسا ہوا ہے. ہم کہاں پہنچ کر کہاں بات کر رہے ہیں, جہاں پہنچ کر وہاں وہی بات کرتے, بس جو مثل مصطفیٰ کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کیسے پتا چلے گا؟ جب دوسروں کو پیچھے کیا جائے. جب دوسروں کو پیچھے کریں گے تو جب حضور کی اولیت پتا چلے گی نا, تو یہ باتیں اس تناظر میں کی جا رہی ہیں. حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے جاؤں گا جنت میں. اعتراض تھا, جواب دے دیا. اور حضور آپ کے ساتھ کون جائیں گے؟ میرے امام کا شعر پہلے سنو, پھر اس پر دلیل پڑھوں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ہائے ہائے ہائے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. دوسرا شعر میرے آقا کا, کیوں رضا مشکل سے ڈریے. بولو کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. ٹھیک ہے, اب آئیے حضور آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ فرمایا وہ معیہ فقراء المسلمین ولا فخر, اور میرے امت کے جو غریب ہوں گے نا وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. سب کو میں بھیج دوں گا, پھر ان کو جو غریب ہوں گے نا ان کو میں اپنی چادر میں لوں گا, جو گناہگار ہوں گے نا ان کی شفاعت کروں گا. خلف وعید ظاہر کیسی ہوگی؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے. ہائے ہائے ہائے, دیکھو یہ ہے, یہ نقطہ ہے. خلف وعید کا ظہور کیسے ہوگا؟ خدا کے عفو و کرم کا ظہور کیسے ہوگا؟ زبان مصطفیٰ سے, دست مصطفیٰ سے, ذات مصطفیٰ سے. حضور فرماتے ہیں, بہت سنیے, جملہ ایسا ہے کہ اگر دل پر لگ گیا تو پھر کیفیت بنتی ہے. فرمایا وہ مائیہ فقراء المسلمین, میرے ساتھ کون جائیں گے؟ فرما صالحین کو تو پہلے بھیج دوں گا, جاؤ 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 جاؤ, جن کا کوئی نہیں ہوگا. تو فرما ان فقیروں کو میں اپنے سینے سے لگا کر خود لے جاؤں گا. آئے ہاں. اور سنو اسی پر میرے امام, جو نہ بھولا ہم غریبوں. اب آخر میں میرے آخر نے فرمایا وانا اکرم الاولین والآخرین. سنو, سب سے پہلے جو لوگ ہیں نا ان میں سب سے زیادہ عزت دار میں ہوں. اولین جو ہیں ان میں اکرم میں ہوں, آخرین جو ہیں ان میں اکرم میں ہوں. یہی ہے سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. فرما انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرین, جامع ترمذی کتاب المناقب. اب جلدی سے یہ روایت سن لیجئے, جامع ترمذی میں ایک اور روایت ہے. سرکار حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا انا اولہم خروجن, میں سب سے پہلے قبر سے نمودار ہوں گا. وانا قائدہم, میں ان کا سردار ہوں. اذا وفدو, جب وہ وفد کی صورت میں جائیں گے تو میں ان کی قیادت کروں گا. وانا خطیبہم, آئے ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ کیا جملے ہیں, یہ دارمی قدر موجود ہے, ترمذی موجود ہے. وہ انا خطیب ہوں, اذا انصتو, جب وہ چپ ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا. بولے گا مصطفیٰ, قیادت کرے گا مصطفیٰ, سجدہ کرے گا مصطفیٰ, عطا کرے گا مصطفیٰ. یہ اولیت نہیں تو ہے کیا؟ فرمایا سنو وہ انا خطیب ہوں, اذا انصتو, جب وہ چپ ہوں گے تو میں خطیب ہوں گا. وہ انا مشفع ہوں, اذا خبسو, جب وہ بالکل ڈر جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَئِسُوا، جب وہ ناامید ہو جائیں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا. فرمایا جب وہ ناامید ہو جائیں گے، اسی لیے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. فرمایا کہ جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا، ڈرو نہیں، نہ گھبراؤ گناہگارو، نہ گھبراؤ گناہگارو، کہ دیکھو آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فرمایا کہ بشارت دے دی جائے گی، میں انہیں بشارت دوں گا. فرمایا الکرامتو والمفاتیح یومئذ بیدی، عزتیں اور خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں. پڑھو نا دیوبندیوں، حدیث پڑھو کبھی، پڑھو نا بھابھیوں، لیکن ایسا نہیں پڑھنا اسماعیل دہلوی کو سامنے رکھ کر پڑھنا، ایسا نہیں پڑھنا تھانوی کے حفظ الایمان کو سامنے رکھ کر پڑھنا، ایسا نہیں پڑھنا خلیل احمد بیٹھوی کی براہن قاتل کو سامنے رکھ کر پڑھنا اور پھر اپنا عقیدہ بتانا کہ تم ملا کی طرف چلا ہے، یہ عزت والے آقا کی طرف چلا ہے. اس وقت ہم اعلی حضرت کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں، پھر مہدی شاہ صاحب کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں، جن کو مانتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے خوش ہو رہے ہیں. آپ نے صحیح بتایا تھا، آپ نے صحیح بتایا تھا، آج اس منزل پر پہنچے. واقعی میں وہ ہیں جو ماں کی گود میں آپ کا کلام ہم نے سنا، وہ نعتیں سنی، آج شباب میں پہنچ کر ہمیں پتا چلا. وہ تو بالکل اس کا خلاصہ تھا جو ماں نے لوری کے ذریعے اور باپ نے گھٹی کے ذریعے عطا فرما دیا. صحیح فرمایا تھا آپ نے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پیتے فرمایا میں بشارت دوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. الکرامتو، جملے دیکھیں، پورا پورا رمضان ہی حدیث پر گفتگو ہو سکتی ہے. الکرامتو والمفاتیح یومئذ بیدی، ساری عزتیں ساری کرامتیں میرے ہاتھ میں ہوں گی. وانا اکرم الاول وانا اکرم ولد آدم علی ربی، میں حضرت آدم کی اولاد میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے مکرم ہوں. یطوف علیہ، سنو سنو سنیو، یطوف علیہ الف خادمین، میرے ارد گرد ہزار خادمین گھوم رہے ہوں گے. کانہم بیض مکنون او لؤلؤ المنثور، فرمایا پوشیدہ حسن والے یہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح وہ میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے. جامع ترمذی میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کنت مع النبی من مکہ، فرمایا میں حضور کے ساتھ مکہ میں تھا. فخرجنا ببعض نواحیہا، ہم بعض علاقے کی طرف نکلے. فمستقبلہ، جب انہوں ہم ایک درخت کے پاس پہنچے، ولا شجر الا ہوا یقول السلام علیک یا رسول اللہ، ہم جس درخت کے قریب سے گزرتے، حضرت علی کہتے ہیں جس شجر کے قریب سے گزرتے وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں آدم کے اولاد کا سید ہوں، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. امام نبوی کہتے ہیں سید کس کو کہتے ہیں؟ فرما سید اس کو کہتے ہیں السید هو الذي يفزع اليه القوم في النوائب والشدائد فيقوم بامورهم ويحتمل عنهم بمكارهم ويدفعها. امام نبوی اس کے نیچے لکھتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جس کے پاس قوم مشکل لے کر جائے اور وہ ان کی مشکل کشائی کر دے. بس درود پاک پڑھا رہا ہوں، گفتگو ختم. یہ ساری روایتیں صحابہ کی نظر میں تھی. ابن ماجہ کے اندر آپ آئیے، ابن ماجہ حدیث نمبر 906، کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے، صحابہ حضور پر درود کیسا پڑھتے تھے، صحابہ حضور پر درود کیسا پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے باقاعدہ صحابہ کو درود سکھایا، جس میں سید عالم کے کمالات کو سامنے رکھ کر سارے القابات کو جمع کیا. اور کیا کلمات ہیں، ذرا مل کر پڑھیے، اللہم اجعل، یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین. لفظ دیکھیں آپ، علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر. جملوں پر توجہ ہے، امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، حق ہے لم يات نذير كفي نظر مثل تو نہ شد، پیدا جانا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. آج تھوڑی تفصیل ہوئی کل کے موضوع اور آج موضوع میں، اس کی ضرورت تھی تاکہ یہ موضوع کا تتیمہ ہو جائے. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی فضل پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اپنے محبوب کے ذکر کی. کل کی ایک بہت بنیادی نشست، مجھے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیٹ کے اوپر امکان کذب پر بحث موجود نہیں ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے کی قرات کی، اللہ نے توفیق دی آپ کو سننے کی توفیق دی. اور امتناع نظیر پر مجھے کہا کہ یہ تقریر نیٹ کے اوپر نہیں ہے، کتابوں کے اندر تو مجھے ہے، تو الحمدللہ یہ ایک اضافہ ہے. اور اللہ رب العالمین مجھ گناہگار کی طرف سے اور آپ نیک لوگوں کی طرف سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور اہل بیت و صحابہ کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.